أحرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم ما من زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود بجبر محمد. توفیق عطا کی کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں فرش عطہ بچھائیں اور اس سبب اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنے ملک کو، دنیا والوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی روشنی سے منور کریں. ہماری گفتگو اس موضوع کے تحت جاری تھی کہ خدا نے متعال نے اس انسان کو خلق کرنے کے بعد اس انسان کی خلقت پر اپنی تمجید پر اپنی تعریف کی ہے کہ خدا نے متعال نے جب بیان کیا کہ ہم نے اس انسان کو خلق کیا، نطفے سے اس کو علاقہ بنایا، اس کو مزاح بنایا، ایک گوشت کا لوچڑا بنایا، اس کے بعد اس سے ہم نے ہڈی تشکیل دی اور اس کے بعد اس ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا. یہاں تک جب خدا نے متعال نے بات کی قرآن کریم کے اندر، تو یہ چیز انسان کو دیگر مخلوقات خصوصاً حیوانات جو جاندار ہیں ان سے جدا نہیں کرتی، کیونکہ ان کا بھی جو تولید کا پروسیس ہے، جو ولادت کا پروسیس ہے، جو تشکیل کا پروسیس ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس کے بعد خدا نے متعال فرماتا ہے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، کہ ہم نے اس انسان کو جب یہ اس کا مادی جسم کی جو تشکیل ہے اس کا جو پورا پروسیس ہے خدا نے متعال نے بیان کر دیا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور مخلوق قرار دے دیا. اور اس کے بعد خدا نے متعال فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا ہی پاک و منزہ ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی. اسی طرح دوسری آیات کے اندر ثم صفاہ فنفخ فیہ من روحہ، کہ اس نے جب استوار کر دیا انسان کے اس اسٹرکچر کو، تو اس کے اندر کیا کیا؟ اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دی. یہ دیگر آیات کے اندر یہی مفہوم بیان ہو. یہ وہ مقام ہے جب خدا نے متعال انسان کو کامل قرار دے رہا ہے، یعنی انسان صرف یہ مادی جسم کا نام نہیں ہے. ہم نے کل بھی مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جب میں کہتا ہوں میں، تو آیا یہ تمام اعضاء و جوارح میرے مد نظر ہوتے ہیں کہ خدا نہ خاص کا کوئی حادثہ پیش آ جائے اور میرے ٹانگ کو، میری ہاتھ، میرے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، تو میں بولوں گا کہ میں سے کچھ کمی واقع ہو گئی، میری روح پہلے 100% تھی، اب 80% رہ گئی. نہیں، ایسا نہیں. خدا نے متعال نے اس انسان کو جب خلق کیا تو یہ دو چیزوں کا مرکب، ایک احسن تقویم پر جس انسان کو خلق کیا کہ وہ انسان جو مخلوقات میں جسے اشرف المخلوقات قرار دیا، جسے آپ کا خلیفہ قرار دیا، جب وہ اس مادی جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا، تو اب یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا کنیکشن اس مادی دنیا کے ساتھ ہے اور ایک اس کا رابطہ روح الہی کے ساتھ. یہ وہ انسان ہے کہ جس کے اوپر خدا نے، جس کو خدا نے متعال اشرف المخلوقات قرار دیا. اور انسان صرف اپنے آپ کو مادے میں محدود نہ کرے، یہ تصور نہ کرے کہ یہ انسان میرا یہ وجود صرف اور صرف مادہ ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، کل بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ بس خدا نے متعال نے اس انسان کو خلق کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اب اس اسفل سافلین سے، جو ہماری کل تک کی گفتگو تھی کہ اس اسفل سافلین سے لے کے اس احسن تقویم تک، اس کمال الہی تک، اس کمال مطلق تک، یہ جو سفر ہے یہ انسان نے طے کرنا ہے۔ یہ کیسے کرے گا؟ بار بار یہ آیت اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جب انسان ایمان لے کر آئے گا، جب انسان اس ایمان کے مطابق عمل کرے گا، تو اب یہ انسان اس سفر کو طے کرنا شروع کرے گا، اور جتنا یہ سفر طے کرتا جائے گا، اس مادی دنیا سے وابستگی اس کی کم ہوتی جائے گی، خداوند متعال کی جانب یہ قدم بڑھا کر جائے گا۔ یہ وہ سفر ہے جو انسان سے طلب کیا گیا، یہ وہ چیز ہے جس کا انسان سے تقاضا کیا گیا۔ اور جب انسان ان کمالات کے درجوں کو طے کرتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ بالکل اس دنیا سے کسی قسم کی وابستگی اس کی رہ نہیں جائے گی، یہ وہ کمال ہے جو انسان کو حاصل کرنا، یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر پہنچ کر انسان اشرف المخلوقات قرار دیا جا رہا ہے۔ میری بات تو یقین نہیں ہو رہی کہ خدا مجھے اشرف المخلوقات قرار دے، میں جو اس دنیا کی رنگینیوں، اس دنیا کی پستیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، مجھے خدا نے متعال فرشتوں سے حضرت قرار دے رہا ہے، مجھے خدا نے متعال اپنا خلیفہ قرار دے رہا ہے، نہیں، یہ تو مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور اب اس دنیا سے، اس مادی دنیا سے، روایات کے مطابق اس دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ پست جگہ ہے، یہ پست مقام ہے، یہاں سے مجھے سفر طے کرنا ہے، کہاں کی جانب؟ خدا نے متعال کی جانب، کمال مطلق کی جانب۔ یہ وہ سفر ہے جسے فلسفہ و عرفان کے اندر من الخلق الى الحق کہا گیا، کہ مخلوق سے لے کے انسان روانہ ہو، یہاں سے سفر کرے اور حق کی جانب سفر کرے۔ یہ سفر کے لیے انسان کو خلق کیا گیا، یہ انسان کا امتحان ہے، یہ انسان کی آزمائش ہے۔ یہاں انسان نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی ایمان لا کر اور عمل صالح کر کر اس دنیا سے اپنی وابستگی کو کم کرنا ہے، اور خدا نے متعال کی جانب قدم بڑھا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام امام کی ذات پر فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی شیرینی مٹھاس، اس دنیا کی لذتیں اور اس دنیا کی تلخیاں، یہ ساری کی ساری خواب ہے۔ بیداری کب ہے؟ بیداری آخرت میں، الانتباہ فی الآخر، بیداری آخرت میں۔ اور پھر فرماتے ہیں الفائز من فاز فیہا، کامیاب وہ ہے جو ادھر کامیاب ہو، والشقی من شقا فیہا، اور شقی وہ ہے جو قیامت میں، آخرت میں شقی ہو۔ یعنی یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا مزرعہ آخرت انسان کا، جس طرح میں نے بیان کیا دو رابطے ہیں، ان رابطوں کو توڑا نہیں جا سکتا۔ کوئی دین اسلام نے آ کے ہمیں روحانیت کی تعلیم نہیں دی، دین اسلام نے آ کے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ اپنے مادہ، اس مادی وجود کا خیال نہیں رکھو، اس کا اہتمام نہیں کرو، نہیں۔ بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اہم کیا چیز ہے، ورنہ یہ انسانی جسم مرکب ہے انسانی نفس۔ اگر یہ جسم کسی کام کا نہ ہو تو انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم نے نماز کہاں پڑھنی ہے؟ قیامت کے دن تو نہیں پڑھنی، اسی دنیا میں پڑھنی ہے۔ ہم نے نیک اعمال کہاں کرنا ہے؟ قیامت کے دن تو نہیں کرنا، اسی دنیا کے اندر کرنا ہے۔ یہ تمام کام جو خدا نے متعال کی بارگاہ ہمیں انسان کو لے کر جا رہے ہیں، یہ ہم نے اس دنیا میں انجام دینا ہے۔ بس یہ جسم مرکب ہے ہمارے نفس کا، اس جسم کے ذریعے ہم نے وہ کمال طے کرنا ہے۔ یہ جو آخرت میں ہم نے فائز ہونا ہے، یا آخرت میں شقی انسان قرار پائے گا، وہ اس دنیا کے اندر جو اعمال انجام دے رہا ہوگا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ ایک خواب ہے، دنیا ایک اعتباری چیز ہے، ایک عارضی چیز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ جگہ ہے کہ جہاں تم جاؤ گے، جہاں تمہیں جانا ہے، یہ سفر تم نے طے کرنا ہے۔ یہ سفر ممکن ہے تم اپنے اختیار سے طے کرو، कि सफर मुमकिन है कि तुम इख्तियार के साथ तय ना करो, तुम्हें सफर तय कराया जाए। लेकिन जब सफर तय कराया जाएगा तो अब इंसान इसका मतलब है कि उस कमाल तक नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? क्योंकि इसने अपने इख्तियार के साथ उस मंजिलों को तय करना है। हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे सफर होते हैं हमारे सामने, बस ऐसे सफर हैं जो इख्तियारी है। मैंने इरादा किया कि मैं अपने घर से यहां तक आऊं, इख्तियार के साथ, इरादे के साथ, तस्मीम लेकर, कस्द के साथ मैं यहां पर आ गया। मैं नहीं चाहता मैं नहीं आता, मैं इरादा नहीं करता तो यहां तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन एक सफर है जमानी सफर, मैं चाहूं या ना चाहूं ये जमाना गुजर रहा है। एक घंटे पहले एक और वक्त था वो गुजर गया, अब मैं दूसरे जमाने के अंदर हूं, अब मैं दूसरे वक्त के अंदर हूं। ये मेरे चाहने ना चाहने से इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सफर तय होना है। मौत भी इसी तरह की एक गैर इख्तियारी सफर, तो इंसान ने तय करना है। लेकिन बाज ऐसे नुफूस मुतमइन्ना मौजूद हैं जो इस सफर को भी इख्तियार के साथ तय करते। क्यों? क्योंकि उनके लिए मंजिल वाज़ है, उनके लिए हदफ वाज़ है। और यहां सिर्फ मासूमीन अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो रही, बल्कि उनकी राह पर चलने वाले इस सफर को इसी दुनिया के अंदर तय करें। उस कमाल की जानिब अहले बैत अलैहिस्सलाम, जिस कमाल की जानिब हमें लेकर जाते हैं, वजअलनाहुम आइमतन यहदूना बिअम्रिना, कि हमने इन्हें इमाम करार दिया तुम्हारा किस लिए, ताकि हमारे अमर की जानिब तुम्हारी हिदायत हो। ये तुम्हें जुलुमात से निकाले, ये तुम्हें नूर की तरफ लेके आए, ये तुम्हें कसरतों से जुदा करेगा, ये तुम्हें वहदत की जानिब लेकर आए, ये तुम्हें कमाल की जानिब लेकर आए, तुम्हें लामहदूदियत की जानिब लेकर आए, क्योंकि तुम्हारी हकीकत महदूद नहीं थी। तुम इस दुनिया में आने के बाद अगर इस दुनिया की रंगीनियों में खो जाओ तो अभी तुम्हारा कसूर है। हमने तुम्हें इस दुनिया के लिए खर्च नहीं किया था, हमने इस दुनिया को तुम्हारे लिए खर्च किया। वसख्खर लकुम मा फी السماوات و ما فی الارض, ये ना हो कि ये दुनिया तुम पर काबिज हो जाए, बल्कि तुमने इस दुनिया के ऊपर काबिज होना। और काबिज होकर क्या करना है? दरअसल उस आखिरत की जानिब सफर तय करना है, वो हकीकी कमाल तुमने हासिल करना है। अगर तुम ये न कर सको तो इसका मतलब तुम कामयाब नहीं हो, क्योंकि इसके अलावा इंसान की जिंदगी के अंदर, अगर इंसान कभी बात हुई कि सुबह उठे कमाने जाए, गजर की तलाश करे, काम की तलाश करे, और उसके बाद जब घर वाले सैर हो जाए, जब खुद सैर हो जाए तो सो जाए, सुबह उठ के दोबारा उसका वही प्रोसेस। यानी हमारी तरह बिल्कुल सुबह उठे, जॉब पे जाए, काम करे, कमाए, खाए पिए, हजम करे, सो जाए, अगले दिन से फिर यही रूटीन। तो हमारे और हैवानात के दरमियान कोई फर्क बाकी नहीं रहे। फर्क तब आएगा कि जब मैं खुदावंद मुताल की जानिब कदम बढ़ाना शुरू करूं, फर्क जब आएगा जब मैं लामहदूदियत की जानिब कदम बढ़ाना शुरू करूं, जब मेरी वाबस्तगियां इस पस दुनिया से कम होती जाए और खुदावंद मुताल की जानिब में आगे बढ़ता जाऊं। ये मुझे इंसान बनाएगा, ये अमल मुझे इंसान बनाएगा। अल्लाह नदीना आमनू व आमिलु सालिहात, ये मुझे असफल साफिरीन से निकालेगा, ये मुझे अहसन तकमीन की मंजिल तक पहुंचाएगा, अगर ये काम मैंने अंजाम। और आइम्मा अलैहिस्सलाम की तमाम कोशिशें, अंबिया अलैहिस्सलाम की तमाम जहमतें इसी काम के लिए थी कि इंसान को इस मादी दुनिया की रंगीनियों से वाबस्ता ना होना। लेकिन ये इंसान ने अपने इख्तियार के साथ किया, इंसानी कमाल ये है कि जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, ये काम उसने अपने इख्तियार के साथ करना है। अगर कर्ज हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक दफा दुरूद भेजे इमाम अल्लाह मां क्या फरमाते हैं, मन का नफी नबादल मुहजता व मवत्तना अला लिकाए अल्लाह नफ्ता फलयरहल मान, कि कौन हुसैन इब्न अली के साथ चलना चाहता है? वो जिसके छोटे छोटे हदफ है, वो जिसके इस दुनिया के ही पूरी दुनिया से वाबस्ता हुआ, उसका पूरा हदफ और मकसद इस दुनिया के अंदर महदूद है। नहीं, माँ फरमाते हैं जो हमारे लिए खून जिगर बहाना चाहे, इस खून जिगर बहाने से क्या हासिल करना चाहता है, وَمُوَتِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسًا، وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو خداوند متعال کے ساتھ ملاقات کرا دے، یہ وہ کمال ہے۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ یہ بلا سبب نہیں تھا کہ بڑی بڑی شخصیات امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دے سکی۔ کیوں؟ بنیادی ترین چیز جو کہ آیا، امام کی معرفت نہیں تھی، امام کو پہچانتے نہیں تھے، امام کو جانتے نہیں تھے، آیا دنیا سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے؟ نہیں، ہدف امام کے ہدف میں اور ان کے ہدف میں بہت فرق۔ امام جہاں لے کر جانا چاہتے تھے وہ چیز ان کے لیے کلیئر نہیں تھی۔ زیادہ مشورے دیتے تھے کہ آپ چھپے ہوئے راستوں سے چلے جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہدف کچھ اور تھا، مقصد کچھ اور تھا۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اسی دنیا میں بعض اعمال انجام دینے تھے۔ یعنی یہ کہیں ذہنوں میں تشویش نہ ہو، یہ شبہات نہ پیدا ہو جائے کہ خدا نے متعال نے ہمیں دنیا کے اندر تو ہم مثال کے طور پہ دنیا سے بالکل ہی تعلق اپنا ختم کر دیں۔ نہیں، وابستگی کی بات ہو رہی ہے۔ اعمال اسی دنیا میں انجام دیں گے، نیکیاں اسی دنیا میں انجام دیں گے، جنت و جہنم کا تعین اسی دنیا کے اندر انسان کے لیے ہوگا۔ دنیا مزرعہ، بس ہدف کیا ہے؟ ہدف لقاء اللہ۔ انسان اس عظیم ترین ہدف کی جانب جانا چاہے، جب ہدف اس کے لیے کلیئر ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، تو اب وہ قدم بڑھانے کی صلاحیت رکھ لے۔ لیکن جب اس کو واضح ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے اس کی حقیقت کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ امیر المومنین کا وہ مشہور معروف قول کہ خدا نے متعال رحم کرے اس بندے پر جسے معلوم ہو کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور کہاں جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہے جو ہدایت پائے گا۔ آئمہ علیہ السلام زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیں گے، انسان اپنے اختیار کے ساتھ وہ امام حجت کریں گے، وہ زمینہ فراہم کریں گے، وہ ہمیں ہدایت کے راستوں کو واضح کریں گے۔ اب انسان ہے کہ اما شاکر ہوں اما کفور، انسان شکرانے نعمت کرے یا کفرانے نعمت۔ زور زبردستی نہیں ہے، دنیا اختیار کے ساتھ انسان نے جنت و جہنم کا اپنے لیے تعین کرنا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہیے۔ بس ہدف کیا ہے؟ ہدف قربتن اللہ، یہ جو ہم تمام اعمال کے اندر کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتن اللہ، میں روزے رکھتا ہوں قربتن اللہ، میں حج پہ جاتا ہوں، اور غیر عبادی اعمال بھی اگر انسان چاہے کہ وہ کمال تک پہنچے ان اعمال کے ذریعے، تو وہ اعمال اسے قربتن اللہ انجام دینے ہوں گے جو اسے اس کمال تک لے جائے، خدا تک پہنچا۔ اور یہ کیسے پتا لگے گا؟ انسان اپنی زندگی میں دیکھے، میں نے نماز پڑھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے نماز پڑھی، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور فحاشی سے روکتی ہے انسان کو۔ میں نماز پڑھتا ہوں، نیت قربت اللہ زور کے ساتھ اشاروں کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن برائیوں میں دوبل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نماز نے مجھے خداوند متعال کے قریب نہیں کیا۔ ارادہ، میں فقیر نیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی ایک دفعہ آپ دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ تو نماز بات کر رہے ہیں، خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن آیا واقعاً حقیقتاً یہ خدا نے متعال کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ آیا یہ تقرب الہی اس کے ذریعے مجھے حاصل ہو رہا ہے؟ تو یہ میں اپنے نماز کے بعد دیکھوں، مجلس اعظم میں آتا ہوں قربتاً اللہ، دیکھوں کہ مجلس اعظم میں آنے کے بعد اس فرش اعظم سے جب میں اٹھ کے جا رہا ہوں کتنی تبدیلی میرے اندر ہے۔ آیا میں خدا نے متعال سے نزدیک ہوں؟ میں اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک ہوں یا نہیں؟ ایک روایت ہے امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے، ایک بچی سے امام فرماتے ہیں کہ القصد الى الله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال۔ یہاں کہتا خدا نے متعال تک پہنچنا قلب کے ذریعے آسان ہے نسبت بے اپنے اعمال جوارح، یہ جو اعضاء جوارح کے ساتھ اگر کوئی عمل انجام دے رہا ہوں، اس کی نسبت دل کے ذریعے میں آسانی کے ساتھ پہنچ رہا ہوں۔ یعنی جو سرعت ہے وہ دلی قلبی اعمال کی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کا، یہ جو تقرب کا معنی سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے مثال دیتے ہیں، مولانا صاحب ہیں، کوئی دیندار صاحب ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ماتمی نمازی، تمام نوافل تمام واجبات ادا کر رہے ہیں، تمام مجالس یا جس حد تک ممکن ہے ادا کی جا رہی ہے، محفل میلاد سب جگہ جا رہے ہیں، باہر والوں سے بڑے اچھے روابط ہیں، लेकिन जब घर आते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल बदला है। ऐसा इंसान जब दुनिया से जाता है तो घर वालों को अफसोस नहीं होता, बच्चे सुकून का सांस लेते हैं। बाप जब घर पे आता है बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अभी आ गए, अब हमारे लिए मुसीबतें शुरू हो जाती। हमारे माशरे में बाहर बहुत अच्छे लेकिन घर वालों के साथ ये क्या है, बाहर अमाल तो बहुत अंजाम दिए, अजादारी तो बहुत की, नमाजें तो बहुत पढ़ी, लेकिन आया ये नमाजें, ये अजादारी, ये हज, ये रोजा, ये ज़ियारत, ये तमाम जो काम अंजाम दिए जा रहे हैं आज़ाओ जवाने के साथ, ये इंसान को खुदावंद मुताल के करीब कर रहे हैं, तकर्रुब इलल्लाह इसे हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। बार बार ऐसे कर रहा हूं, मैं नियत की बात नहीं कर रहा हूं, जगह अपनी जगह नमाज सही है अपनी जगह, लेकिन वो नतीजा जो खुदावंद मुताल इंसान को देना चाहता था इन अमाल से, इस नमाज से, इस रोजे से, इस हज से, इस अज़ादारी से, आया वो नतीजा हासिल हुआ या नहीं। बस ये रابطہ इंसान के मादी जिस्म का, इंसान के नफ्स के साथ ये रابطہ दो तरफा, यानी इस जिस्म के जरिए खुदावंद मुताल की इबादत करनी है, उसके अमर का इंतजार करना है, उसके हुक्म को बजा लाना है किसी दुनिया के अंदर, और उस सबब इन आमाल के सबब ये मेरे मादी जिस्म अंजाम देगा, इन आमाल के सबब इंसान की रूह तली होगी, इंसान की रूह तरक्की करेगी और उस कमाल की जानब आगे बढ़ेगी। बस ये वो चीज है कि जो इंसान अपने मद्देनजर रखे, अगर इंसान के लिए ये चीज क्लियर ना हो कि हदफ क्या है, मकसद क्या है, कहां जाना चाहता है। हम कहते हैं ना मोमिनीन मौत से नहीं डरते, खुदा ने बताया यहूदियों के बारे में, कुरान में फरमाता है कि ये अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। एक मोमिन क्यों मौत से नहीं डरता, उसे मालूम है कि इस मौत के बाद उसे बास ज़वात मुकद्दसा से मुलाकात करनी, लिहाजा न सिर्फ ये कि खौफ है मौत का बल्कि वो मौत का मुश्ताक हो जाता, उसे लिकाउल्लाह हासिल हो जाए, उसे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हासिल होनी। ये हम लोग बातें तो करते हैं लेकिन हमारी अमली जिंदगी के अंदर इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। हकीकत है खुदावंद मुताल का कुल और अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुल के जुदा जुदा नहीं है। इंशाअल्लाह इसी ज़ेल में आपके सामने रिवायात और आयात की रोशनी के अंदर वो बातें बयान होनी है, अभी क्लियर होना ये मसला, और इससे पहले भी आपके सामने ये बात बयान हुई। बस इंसान का जो मकसद और हदफ है वो क्या है, वो लिकाउल्लाह, और ये लिकाउल्लाह अल्लाह के वली के इत्तबा और विलायत के बगैर हासिल नहीं हो सकती। हम दुआ कुमैन में क्या पढ़ते, या खुदा ने मुताल कि मुझे खौफ किस चीज का, इस चीज का खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हश्र नश तेरे दुश्मनों के साथ, उन अफराद के साथ कि जो अहले बला हैं, इन पर तेरी मुसीबतें, तेरा अजाब नाज़िल हुआ उनके साथ हो। व जमात बैनी व बैना अहले बला एक, कि तू मुझे उन लोगों में शुमार कर दे, उन लोगों के साथ जमा कर दे रोजे आखिरत। क्यों, क्योंकि अशकी मन शका फिल आखिर, अल्फाइल मन फादा फिल आखिर, वो जो रिवायात आपके सामने बयान। तो खौफ किस चीज का, मोमिन का खौफ ये नहीं है कि वो जहन्नम में डाला जाएगा, उसे जला दिया जाएगा, ना, मोमिन का खौफ इससे बढ़कर है, यानी ये तो यकीनन है, यानी ये तो होना ही होना है, लेकिन मोमिन इससे बढ़कर सोचता है। वो क्या सोचता है, खुदा मुझे खौफ किस चीज का, इस चीज का खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे अपने दुश्मनों के साथ महसूस कर दे और अपने औलिया से दूर कर दे। वफरक्त बैनी व बैना अहिब्बाइका व औलियाइक, कहीं ऐसा ना हो ये जो मैं पूरे साल हुसैन हुसैन करता था हर शब जुमा, ये जो मैं रोजे जुमा अपने मौला की के लिए दुआ किया करता था, दुआ नुतबा पढ़ा करता था, ये जो मैं तेरी इबादत किया करता था, ये जो मुहर्रम अय्याम अज़ा के अंदर मदारिस में आता था, ये जो शब कदर में गिरिया उदारी किया करता था, कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े क़यामत मेरे और तेरे औलिया के दरमियान फासला। फ़र्क तबैनी व बैन औलिया व अहिब्बा, कहीं ऐसा ना हो कि ये फासला आ जाए हमारे, खौफ इस चीज़ का। और फिर
یہی سے اگلی عبارت واضح کر رہی ہے کہ در حقیقت یہ ملاقات جو خدا نے متعال کے اولیاء کے ساتھ انسان کا قوی رابطہ در حقیقت نکاح اللہ کی منزل تک انسان کو پہنچاتا ہے. کیا ہے؟ وقت جمع بینی وبین اہل بلائک وفرقت بینی وبین احبائک واولیائک. اور اس کے بعد ایک عبارت چھوڑ کر کیا؟ فصبر تو علی عذابک. خدا میں تیرے عذاب پہ تو صبر کر لوں. فکیف اصبر علی فراقک. کہ یہ اب خدا نے متعال نہیں پہلے امام مولا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور تیرے اولیاء کے درمیان فاصلہ آ جائے. اور پھر فرما رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ میں عذاب پہ تو صبر کر سکتا ہوں خدا نے متعال، لیکن میں تجھ سے دوری کو برداشت نہیں کر سکتا. پہلے اولیاء کی دوری کا بیان دیا ہے امام علیہ السلام نے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ کہ نتیجہ کیا نکلے گا اگر میں اولیاء سے دور ہو جاؤں، اگر میں خدا نے متعال کے ولیوں سے دور ہو جاؤں، اگر میں آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو جاؤں، در حقیقت میں لقاء اللہ سے دور ہوتا جاؤں. لہذا ہمارے پاس کئی روایات ہیں اس طرح کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کما حقہ، خصوصاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بالکل ایسے ہی ہے جیسے عرش معلیٰ پر انسان خدا نے متعال کی زیارت. یہ کیا ہے؟ یہ وہ رابطہ ہے کہ انسان اللہ کے اولیاء کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرے، جس کے نتیجے میں اسے لقاء اللہ مل سکے. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں انسان کو لے کے جانا چاہتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ کہ انسان کو خدا سے ملاقات کرے، ان ظلمات سے نکالے، نور کی جانب لے کر جائے. یہ انسان نے اپنے اختیار کے ساتھ کرنا ہے، انسان کو زبردستی اس چیز کو نہیں کرایا جا سکتا. یہ سفر اختیاری ہے، یہ سفر زبردستی نہیں ہے، یہ سفر غیر اختیاری نہیں ہے. کمال اختیار کے ساتھ انسان کو حاصل ہو، بلا محدودیت اختیار کے ساتھ انسان کو حاصل ہو. اور اگر یہ چیز انسان کو سمجھ آ جائے، اپنی حقیقت سمجھ آتا ہے، تو اب اس کے لیے راستہ طے کرنا آسان. یہ دنیا کی مشکلات، یہ دنیا کی رنگینیاں امام حسین علیہ السلام کی بقول خواب کی مانا. خود خواب ایک دلیل ہے اس چیز کے اوپر کہ ہماری ساری کی ساری حقیقت کی مادہ نہیں ہے. انسان خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر ایک جسم کو دیکھتا ہے، لیکن وہ جسم مادہ نہیں ہوتا. یہ کیا؟ یہ خود اس چیز کی ایک علامت ہے. لہذا روایات کے اندر اس خواب کو موت کے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ بالکل موت کی مانا. بس آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کہاں لے کے جانا چاہتا ہے؟ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس لامحدود کمال کی جانب لے کر جاتا ہے، اور انسان فطرتاً اسی کمال کو چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی فطری طور پر ان مادیات کو چاہتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ان مادیات کا حصول ہمارا فطری ہدف ہوتا، ہماری فطری چاہت ہوتی، تو جب یہ مادیات ہمیں حاصل ہو جاتی، جب یہ گاڑی مل جاتی، یہ بنگلہ مل جاتا، یہ پیسہ مل جاتا، تو انسان کو مطمئن ہو جانا چاہیے. لیکن اللہ بذکر اللہ تطمئن، کہ سوائے ذکر الہی کے کوئی چیز انسان کو مطمئن نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ لامحدود ہے. انسان کی حقیقت یہ مادہ نہیں ہے، انسان کی حقیقت یہ مادی محدودیت نہیں ہے. جبکہ حقیقت اس کی محدود نہیں ہے، تو اب یہ محدود چیزوں سے مطمئن نہیں ہو سکتا. لہذا ایک جگہ پہنچتا ہے، آج خیال کرتا ہے کہ میں اس سے اچھا موبائل لے لوں گا، اس سے اچھی گاڑی لے لوں گا، تو اب میری زندگی پرسکون ہو جائے گی. نہیں، وہاں پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ تو مزید پریشانیوں کا شکار ہے، اور آگے بڑھتا ہے. نہیں، اب اسے اس سے بڑا گھر چاہیے، اس سے بڑی گاڑی چاہیے. یہ چاہتا رہتا ہے، اس کی خواہشیں مکمل نہیں ہو پاتی، مگر یہ کہ یہ خداوند متعال تک پہنچ جائے، یہ اولیاء الہی تک پہنچ جائے. جب یہ پہنچ جائے گا، اب اگر کسی کو حسین مل گیا، تو اب اسے کسی چیز کی خواہش نہیں رہے گی. آپ دیکھیے شہدائے کربلا، کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ماہیت اختیار کر لی، جسمانی ماہیت کی بات نہیں ہو رہی، صحابی کھڑے ہوتے کہتے ہیں کہ حسین یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان ٹکڑوں کو جلا دیا جائے، راکھ بنا دیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے. 70 دفعہ یہ کام ہو، جب بھی اپنی جان کو آپ پر قربان کریں. یہ کیا ہے؟ یہ اس دنیا کی وابستگیوں سے دوری ہے، اور خداوند متعال کی جانب قدم بڑھا. قرآن میں جگہ جگہ جب اعمال کی بات کی جاتی ہے تو کیا آیا؟ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. یہ جو آیت ہم نے سرنامہ کلام قرار دی، وجعلناہم ائمۃ یہدونا بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور پھر فعل خیرات میں سے دو چیزوں کو قرآن بیان کر رہا ہے، واقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. قرآن میں جگہ جگہ ان دو چیزوں کا بہت زیادہ ذکر ہے. کیا سبب ہے؟ زکات کون سا عمل ہے؟ زکات وہ عمل ہے کہ جس سے انسان کی اس دنیا سے وابستگی ختم ہوتی جاتی ہے. یعنی جب میں پیسہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے، یہ فطرہ جو دینا ہے، یہ صدقہ جو دینا ہے، یہ زکات جو دینی ہے، یہ خمس جو دینا ہے، یہ اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اس کا حقیقی مالک خدا رب العالمین. پر جب میں اس اپنے مال کو، اس دنیا کو اللہ کی بارگاہ میں دینے سے پریشان نہیں ہوتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس دنیا کی وابستگیوں کے اندر گھیرا بندی ہوں. اللہ نے منع نہیں کیا پیسے کمانے سے، وابستہ ہونے سے منع کیا. اور اقامۃ الصلاۃ کیا ہے؟ کہ ادھر دنیا سے دور ہوتا جاؤں، ادھر خداوند متعال سے نزدیک ہوتا. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے اندر، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا اور زکات کو ادا کیا. حقیقت کی کس چیز سے استعارہ علماء بیان کرتے ہیں؟ حقیقت کی چیز بیان کرنے والی ہے کہ آپ اس دنیا سے وابستہ نہیں ہوئے اور ہمیشہ خدا نے متعال کی جانب قدم بڑھاتے رہے. یہ اہل بیت کے لیے قدم بڑھانا اگرچہ معنی نہیں رکھتا، خلقاء اللہ کی منزل کو، ولایت کا مقام ان کو حاصل ہے. یہ باقی انسانوں کی نسبت اگر اس کو استعارہ کیا جائے، اس تعبیر اس کو سمجھنے کے لیے، حقیقت یہ نماز وہ نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف اس نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہم نماز یومیہ پڑھا کرتے ہیں، نہیں. حقیقت وہ حقیقت نماز جو ہے کہ انسان کو خدا نے متعال کی جانب لے کر جانے والی چیز، تمام زیارتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ فکر موجود ہے. قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی، تاکہ جہاں کئی عبادتوں کا ذکر ہے، جہاں ایمان کا ذکر ہے، جہاں عمل کا ذکر ہے، وہاں اقام نماز اور ایتاء زکات. ایک ایسے عمل کو بیان کیا گیا ہے جو دنیا سے وابستگیوں کو کم کرتا ہے، اور دوسرا وہ عمل بیان کیا گیا ہے جو اسے خدا نے متعال کی جانب لے کر جاتا ہے. اور جتنا یہ دنیاوی وابستگیوں سے دور ہوتا جائے گا، خدا اندر متعال کی جانب یہ قدم بڑھاتا جائے گا، اور جتنا آگے بڑھتا جائے گا اتنا مطمئن ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ منزل لائے گی کہ یہ نفس مطمئنہ قرار پاتا. یا ایہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. یہ اس اختیار کے ساتھ پڑھ لو. یہ موت، امام کی شہادت، کہ امام کا اس دنیا خدا نے متعال کی جانب سفر، یہ اختیاری تھا، یہ غیر اختیاری نہیں تھا. ہماری طرح کی موت نہیں تھی کہ جو زبردستی ہم سے لے لیا جاتا ہے، دنیا کی وابستگیوں کو دور کر دیا جاتا ہے، ورنہ ہمارا دل کبھی اس دنیا سے دور ہونے کا نہ چاہے. بس اس عظیم ہدف کی خاطر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب نکل رہے ہیں مدینے سے، اب امام نے جب اتنے ہی بڑا معرکہ پیش آنا ہے کہ جو انسانیت کو خدا نے متعال سے ملانے کا، ملاقات کا سبب بنے، تو اس کی بنیادیں جب کھڑی کرنی ہیں، تو امام نے عظیم ترین افراد جو اس راہ میں قدم بڑھا چکے، جو مقام ولایت پر فائز ہو چکے ہیں، ان کو چننا ہے. یہ عام افراد کا کام نہیں ہے کہ وہ انسان کا جب قابل شہد موتی شہد نہیں ہوتی. اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں آپ کو عطا نہیں کر سکتا. یہ کربلا والے ہمیں اللہ تک پہنچانا چاہتے تھے. یہ کب ہمیں اللہ تک پہنچانا چاہتے؟ خود اللہ سے ملا. یقیناً یہ وہ ہستیاں وہ ہیں جو لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہیں، کیونکہ جو حسین ابن علی سے مل گیا وہ در حقیقت لقاء اللہ کا پہنچا. مدینے سے مکے پہنچتے ہیں، اہل کوفہ کو خبر ملتی ہے کہ حسین یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں اور تمام مقامات کے اوپر افراد کو دعوت دی جا رہی ہے، اہل کوفہ جمع ہوتے ہیں اور امام علیہ السلام کو خطرے کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے، وَلَيْسَ لَنَا الْإِمَامُ، ہم کسی کو اپنا حاکم نہیں مانتے، ہمارا کوئی حاکم نہیں ہے، آپ آئیں فقط پھر ہماری اس دعوت کو قبول کریں، آپ آئیں اور ہمارے امام و حاکم و رہبر و پیشوا بنیں۔ امام علیہ السلام ان کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے خطوط مجھے ملے، اور اب ان خطوط کے جواب میں میں تمہاری جانب ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں کہ جو میرا بھائی ہے، میرا چچا داد ہے، اور میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ ثقہ اور قابل اعتماد، جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام۔ کون؟ عام شخصیت نہیں ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ رسول اکرم کے پاس موجود ہے تو یا رسول اللہ، آیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں، عقیل کو چاہتے ہیں؟ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ہاں، انی لأحبه حبین، کہ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کی دو وجوہات، یعنی دو طرح کی محبت، ایک حبن لہو، خود عقیل سے محبت رکھتا ہوں، پہلا سبب یہ ہے کہ مجھے عقیل بہت محبوب ہے، اور دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ حب ابی طالب لہو، دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ ابو طالب عقیل سے بہت محبت کیا تھا، اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے علی، عقیل کا بیٹا تمہارے بیٹے کی محبت میں قتل کر دیا جائے، اور پھر رسول اللہ روایت مطابق زاروں قطار گریا کرنا شروع کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب یہ قتل کر دیا جائے گا تو مومنین اس کے اوپر گریا کریں گے اور ملائکہ اس کے اوپر درود بھیجے گا۔ یہ ہے جناب مسلم ابن عقیل، کہ ولادت سے قبل رسول اکرم جن کی پاکیزگی، جن کے کمال کی گواہی دے رہے، جناب مسلم کو بھیجا جاتا ہے کوفے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں کے حالات سے امام کو باخبر کرنا ہے، جناب مسلم پہنچتے ہیں، اس کا سزا کوفے کی آمادہ ہوتی ہے، امام کو لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں کہ کوفہ آمادہ ہے، آپ جلد سے جلد کوفے کی جانب حرکت کریں۔ امام علیہ السلام کوفے کی جانب بڑھا قدم بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ کوفے کے حالات بدل جاتے ہیں، اور اب وہ وقت آتا ہے کہ جب جناب مسلم اس کوفے میں جہاں 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اس کوفے کے اندر جب جناب مسلم مسجد سے نکلتے ہیں تو تک و تنہا کوفے کی گلیوں کے اندر بیٹھے، یہاں تک کہ بھوکا پیاسا تھکا ہارا مسلم جب تھک کے چور ہو جاتے ہیں تو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، ایک خاتون اس گھر سے باہر نکلتی ہیں اور پوچھتی ہیں شخص میں تمہیں کوئی حاجت ہے؟ جواب دیا جاتا ہے ہاں، اگر ممکن ہو تو پانی پلا، نام مسلم کو پانی دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جناب مسلم سے پوچھتی ہے کہ آیا تم نے پانی نہیں پی لیا؟ ہاں، کیوں؟ اگر تم پانی پی چکے ہو تو جاؤ میرے گھر کے پاس سے چلے جاؤ۔ جناب مسلم خاموش بیٹھے تو اور دوبارہ کہتے کہ دیکھو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی مرد میرے دروازے پر بیٹھا ہے، میں تم سے گزارش کرتی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ ایک شخص کہتے ہیں اور وہ کہاں جائے کہ جس کا اس منطقے میں، اس علاقے میں کوئی گھر نہ ہو، پریشان ہو جاتی، کہتی کون ہو؟ ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں، اس قوم نے میرے ساتھ دھوکہ دیا، اس قوم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ کیسی ہیں مسلم آپ؟ میں نے فوراً دروازہ کھول دیا، کہتی ہیں آئے گھر میں داخل، تو آپ کا بیٹا ابھی گھر پر نہیں ہے، جناب مسلم کو غذا فراہم کرتی ہیں، پانی فراہم کرتی ہیں، اور جب بیٹا آتا ہے اور اس کے سامنے یہ حالات واضح ہوتے ہیں، اس وقت بیٹا سو جاتا ہے، لیکن جب صبح نمودار ہونے والی ہوتی ہے तो अब मुस्लिम के कानों में घोड़ों के टापों की आवाज है, समझ जाते हैं कि अब इस घर का घेराव किया जा रहा है। मुस्लिम के लिए गवारा नहीं है कि कोई शख्स एक खातून के घर पर हमला करे। आमादा होते हैं, जिरा पहनते हैं, तलवार को हाथ में लेते हैं और अब तोआ के घर से जाना चाहते हैं। यहां तक कि तोआ के घर पर पत्थरों की बरसात की जाती है, आग फेंकी जाती है, मुस्लिम हाल में घर से बाहर निकलते हैं, लड़ते हैं, फौज दोबारा बुलाई जाती है, मुस्लिम लड़ते रहते हैं और फिर धोखे के जरिए मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया। शिद्दत प्यास मुस्लिम पर गालिब है, मुस्लिम को दारुल अमारा की जानिब लेकर जाया जा रहा है और अब जब मुस्लिम दारुल अमारा पहुंचते हैं, पानी सामने है, मुस्लिम पानी को तलब करते, पहले पानी दिया नहीं जाता कि उसके बाद एक शख्स वास्ता बनता है, मुस्लिम को पानी दिया जाता है, लेकिन जैसे ही मुस्लिम पानी पीना चाहते हैं, मुस्लिम के होठों, जख्मी होठों से निकला हुआ खून पानी में गिर जाता है। दोबारा यही माजरा तकरार होता है और मुस्लिम फिर अपने आप से कहते हैं कि शख्स ए मुस्लिम, अगर आ ये पानी तुम्हारे रिस्क में होता तो यकीनन तुम सैलाब हो जाते। हाँ मुस्लिम, खुदा चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे मौला की शबीह करार दे, तुम्हारा मौला करबला में भूखा प्यासा कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ मुस्लिम, खुदा शायद यही तुम्हारे मुकद्दर में चाहता है कि तुम भी अपने मौला की शबी करार दिए जाओ, क्योंकि तुम शोहलाए करबला में हो। हाँ ये वो मुस्लिम है जब हुसैन तक वो तन्हा रह जाते हैं, खेमे से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले जब अपने अजहाब को सजा देते हैं तो पहली सजा ऐन मुस्लिम इब्न अकील की बुलंद। दारुल अमारा लेके जाया जाता है, कहा जाता है अमीर को सलाम करो, मुस्लिम जवाब देते हैं मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। उसके बाद रिवायत कहती है एक मकाम वो आया कि मुस्लिम गिरिया करना शुरू करते हैं। एक लहीन कहता है मुस्लिम ऐसा काम क्यों किया कि जिस पर अब तुम्हें गिरिया करना। मुस्लिम कहते हैं तुमने गलत समझा, मैं अपने आप पर गिरिया नहीं कर रहा, मुझे मौत से खौफ नहीं है, बल्कि मैं उस काफिले के ऊपर गिरिया कर रहा हूं कि तुमने जिसे धोखा दही के जरिए, झूठो फरेब के जरिए दावत दी और अब हुसैन और हुसैन की बेटियां दूसरे की जाने वाले। हाँ मुस्लिम ये कहते हैं, वसीयतें करते हैं और उसके बाद मुस्लिम को दारुल अमारा से सर तलब कर कर गिरा दिया जाता है। हाँ हुसैन तक ये खबर पहुंचती है, हुसैन तक रावी पहुंचते और कहते हैं कि ए मौला, हम जब कूफे से निकले थे तो हादी और मुस्लिम का लाशा, हादी और मुस्लिम का लाशा कूफे की गलियों के अंदर पे सर फिराया जा रहा था। हाँ मुस्लिम, अरे तुम तशनाई दुनिया से चले गए लेकिन तुम्हारे